تو کیسے کیا کہیں گے؟ الم یاتی تم نبی، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اس جہنم سے تم کو کسی نے ڈرایا تھا کہ نہیں ڈرایا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير.
وغير شك ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا. ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ لوگ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں اور یہ لوگ دوسروں کے زمانے کی باتیں لا کے روشن کے زمانے میں کرتے ہیں، اور یہ لوگ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. آدمی جو چاند تک پہنچ گئے اور یہ ابھی تک نماز دے دیتی کہتے ہیں، تو ترقی کی بات نہیں کہتے ہیں لوگ، تو ترقی ہو جائے انسان ہوتی یہ بات نہیں کرتے. یہ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، پر ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا، ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا. اور وجہ کیا جھوٹا سمجھنے کی؟ نہ جنت دکھائی دیتی ہے، نہ جنت دکھائی دیتی ہے، نہ دوزخ دکھائی دیتی ہے. آواز نہیں آ رہی بھائی؟ میں نے جسے صحیح کیا تھا، صحیح صحیح. اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ نہ جنت دکھائی دیتی ہے نہ دوزخ. اڑا کر دیکھے، ہوائی جہاز اڑا کر دیکھے، مولانا صاحب ہمیں تو جنگل کو دوسرا دکھائی ہوئی ہوتی. یعنی آدمی کے داخل ہونے کی وجہ یہ ہے، جنگل کو دوسرا مجھے دکھائی نہیں دیتی، یہ وجہ ہے. حالانکہ یہ کوئی وجہ نہیں، دنیا میں بہت سی چیزیں دکھائی نہیں دیتی. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اگر وہ یہ کہہ دیا کہ میں پہاڑ کو نہیں مانتا، میں سورج کو نہیں مانتا، میں چاند کو نہیں مانتا، زمین آسمان کو نہیں مانتا، بھائی کو نہیں مانتا، میں نے ماں کے پیٹ میں نے ریسرچ کیا، مجھے دکھائی نہیں دیتا، اسے کہیں گے ماں کے پیٹ میں دکھائی نہیں دے گا تو دنیا کے پیٹ میں آ جائے تجھے دکھائی دے گا، دنیا کے پیٹ میں ہم آ گئے تب دیکھ رہے. اب یہاں پر اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتلا دیا جنت اور دوزخ. اب یہاں سے ہم ریسرچ کریں تو یہاں تو دکھائی نہیں دے گا، یہاں سے نکل تو تجھے دکھائی دے گا، اور یہاں سے نکلے گا موت کے وقت میں، جہاں مرا اور جنت اور دوزخ کے سارے نقشے اس کے سامنے آ گئے، اس کے آثار سامنے آ گئے، عذاب کے اور ثواب کے اور رحمت کے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو کر کے دے. ماں کے پیٹ میں زمین آسمان دکھائی نہیں دیا ہے نا، دنیا کے پیٹ میں آ گئے تو زمین آسمان دیکھ لیا، دنیا کے پیٹ میں جنت دوزخ دکھائی نہیں دیتی، جب مرے گا تو جنت دوزخ تو دیکھے. جنت اور دوزخ کے آثار اور جنت اور دوزخ کی ساری علامتوں کو دیکھ لے، جہاں موت آئی سارے عذاب اور ثواب تیرے سامنے آ جائے گا. صرف اتنا انتظار کرنا ہے دکھائی دے گا جب مانوں گا. اگر دکھائی دے جاتا تو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ آسمانی کتابیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ قبر کے اندر کا عذاب اگر دکھائی دے جاتا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کتابیں کیوں بھیجتے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ نبیوں کو تو بھیجا اس لیے کہ ایک چیز یقیناً ہونے والی ہے، تمہیں دکھائی نہیں دیتی، اس بنا پر میں نبیوں کو بھیج رہا اور میں آسمانی کتابیں بھیج رہا. آسمانی کتابوں سے علم لے لو، نبیوں سے عمل لے لو اور اس کے مطابق چلو. انتظار اس کا مت کرو کہ ہمیں دکھائی دے گا تو مانیں گے. اگر ایک آدمی قبر کو کھولے اور اندر عذاب دکھائی دے جائے کہ بابا کے اوپر سانپ لپٹ رہے، پتھر سے مار رہے، بابا کیوں سے مار رہا، بابا یہ کیا ہو گیا؟ بابا نے کہا کہ میں تو سودی کاروبار کرتا تھا، رشوتیں لیتا تھا، دھوکے دیتا تھا، غبن کرتا تھا، لوگوں کی زمینیں دباتا تھا، میں نمازی پڑھتا تھا، پر یہ میرے پر مصیبت آ گئی. تو دو چار بیٹوں نے جا کر دیکھا، وہ جا کے سارے خاندان والوں کو جمع کر کے اور کہہ دیں گے ہم خود قبر میں جا کے دیکھا ہے، بڑا عذاب ہوتا ہے. تو سارے خاندان والے چند منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ زندوں کو دکھائی نہیں دیتا. جیسے سونے والا خواب کے اندر جو تکلیف یا جو نعمت دیکھتا ہے وہ جاگنے والے کو دکھائی نہیں دیتی. دو چار پائیوں پر دو سونے والے سو رہے ہیں، ایک دیکھ رہا ہے نعمتیں، دوسرا دیکھ رہا ہے تکلیفیں، جاگنے والا کھڑا ہے ان کے سونے کو دیکھ رہا. اگر جاگنے والوں کے حالات سونے والوں کو معلوم نہیں، اور سونے والوں کے حالات جاگنے والوں کو معلوم نہیں، مرنے والوں کے حالات زندوں کو معلوم نہیں، اور زندوں کے حالات مرنے والوں کو معلوم نہیں، سوائے اس کے جتنا اللہ بتا دے. بعض حالات زندوں میں اللہ بتا دیتا ہے مردوں کو، اتنے تو معلوم ہو جاتے ہیں، باقی نہیں معلوم ہوتے. چار پائے میں دونوں لیتے ہیں، گھر میں جو ہو رہا کچھ دکھائی نہیں دیتا بالکل، آنکھ کان سب بیٹا، سونے کے وقت میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور ہاتھ کے اندر نعمتیں دیکھ رہا ہے ایک، اور دوسرا تکلیفیں دیکھ رہا ہے. جب دونوں جاگے، انہوں نے اپنے خواب سنائے، جاگنے والا کہتا ہے میرے کو تو کچھ بھی نہیں دکھائی دیا، تم تو کہہ رہے ہو میں تو کراچی پہنچ گیا اور میں نے وہاں پر مکی مسجد میں جا کے نماز پڑھی اور میں نے وہاں پر جا کے کھانے کھائے, تمہارا بدن تو یہیں پڑا ہوا تھا. اس نے یہ سب میں نے خواب کے اندر دیکھ لیا, سب دیکھ لیا, ہاتھ کے اندر دیکھ لیا, بدن یہیں پڑا ہے. تو اسی طریقے سے یہ زندوں کو مردے کا قدر کے اندر بدن دکھائی دے گا, چند دنوں کے اندر اس کی مٹی دکھائی دے گی. بعد لوگ اس کو جلا کے راکھ بناتے تھے, راکھ دکھائی دے رہی, وہ راکھ ہوا میں اڑا دی, پانی میں بہا دی. اب یہ زندوں میں نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا, حالانکہ جیسے خواب میں ہو رہا اور جاگنے والوں کو دکھائی نہیں دے رہا, اسی طریقے سے مرنے کے بعد ہو رہا ہے اور زندوں میں دکھائی نہیں دے رہا. جو ہزار یا جو ثواب مل رہا ہے, جو نعمت اور جو تکلیف ہو رہی ہے, وہ ساری اس کی روح پر ہو رہی ہے. جیسے اس کی روح دکھائی نہیں دیتی, ویسے اس کے کاٹنے والے سانپ دکھائی نہیں دیتے, پیٹنے والے فرشتے دکھائی نہیں دیتے, جلانے والی آگ دکھائی نہیں دیتی, ستانے والا اندھیرا دکھائی نہیں دیتا, اور زمین کا پیچنا دکھائی نہیں دیتا, اور خدا پاک کی قسم یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ سائنس والے کی خبر نہیں. اگر سائنس والے کی خبر ہوتی تو 100-200 سال کے بعد وہ نظریہ بدل جاتا, اس لیے کہ سائنس والا ڈنکے کی چوٹ اس بات کو کہتا ہے کہ میری تحقیق تحقیق نہیں, بلکہ میری تحقیق میری تھیوری ہے اور میرا نظریہ ہے. وہ اس کو اپنا نظریہ قرار دیتا ہے اور وہ نظریہ چند سالوں کے اندر بدل جاتی. اور یہ وعدے جو میں بتلا رہا ہوں یہ سائنس والوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے لکھی ہوئی بات ہے, جو پہلے دن سے صحیح ہوتی ہے اور کروڑوں کروڑ سال کے بعد بھی صحیح رہتی ہے, چاہے میری آنکھ کو دکھائی دے رہا ہو اور چاہے میرے کان کو سنائی دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو, ہر حال میں اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے وہ برحق ہے اور ایسی ہی ہونے والی ہے. روحانیت والی چیز کو آدمی اپنی عقل سے اگر سمجھنا چاہے تو اسے اپنی عقل کو نبیوں کے تانے کر دینا چاہیے. خالص عقل سے اگر روحانیت والی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آنکھ کا کام دیکھنا ہے, دیکھنے کا کام لو, پسکائی سے سالن اندر ڈال کے چکھنے کا کام مت لو. کان کا کام سننے کا ہے, سننے کا کام لو. کھانا اندر ڈال رہے کا تو بولے میرا میدا کام نہیں کر رہا, کان سے میدے کا کام لینا ظلم ہے. کان پر کان کے اوپر ظلم ہے. گھوڑا گاڑی کو سڑک پر چلاؤ, اگر گھوڑا گاڑی کو پانی میں ڈال دو تو ڈوب جائے گی. ایسے ہی عقل ہے, اس عقل کو مادی لائن میں چلاؤ, ریسرچ کرو چاہے تمہیں جتنے کرنے ہو, لیکن روحانیت والی لائن میں اپنی عقل کو خود کو نہ چلاؤ, بولے ایکسیڈنٹ ہوگا. روحانیت والی لائن میں اپنی عقل کو نبیوں کے تابع کر دو, بے عقل بن کے نہیں رہنا اس میں بھی, بلکہ اس میں بھی عقل سے ہی کام کرتا تو روحانیت والی لائن میں بھی, لیکن یہ عقل جو ہے نبی کے تابع کر دی جائے. بس جیسی نبی کہہ رہا ہے عقل تو اس کے تابع. انتظار اس کا مت کرو کہ مجھے دکھائی دے گا تو مانوں گا, مجھے سنائی دے گا تو مانوں گا, بالکل نہیں. دنیا کے مادی لائنوں میں دیکھیے, جہاز جا رہا ہے سمندر میں اور آگے سے طوفان آ رہا ہے, کیپٹن آلات کے ذریعے خبر دے رہا ہے اور سارے پیسنجروں کو خبر دے رہا ہے کہ زبردست طوفان آ رہا ہے اور 2 گھنٹے میں ہمارا جہاز ڈوبے گا. سارے پیسنجر ہچکے مار مار کے روتے, ارے بھائی 1500 پیسنجر بڑے سمجھدار قسم کے تم آدمی ہو, کیا تم نے اس طوفان کو آتا دیکھا؟ ان کے نہیں. پھر روتے جائے تو ان کے کیپٹن کی خبر ہے, اس لائن کا ماہر ہے. 15 منٹ کے بعد اسے خبر دی کیپٹن نے کہ ایک جہاز پھنس گیا تھا راستے کے اندر اور وہ ڈوب رہا ہے, اور وہ وائرلیس کے ذریعے ہمیں خبر دے رہا ہے. تو سارے جہاز کے پیسے ہچکی مار مار کے روئیں گے, ارے بھائی کائے تو روتے, میرے جہاز ڈوب رہا, ہمارا بھی ڈوبے گا. بھائی وہ جہاز ڈوبتا تم نے دیکھا؟ ان کا ہم نے تو نہیں دیکھا. پھر روتے کائے کہ ان کا کیپٹن کی خبر ہے, اس لائن کا یہ ماہر خبر دے رہا ہے, ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا, بغیر دیکھے ماہر کی خبر مان رہے. میرے محترم دوستو, عذاب قبر اور ثواب قبر ہمیں تو دکھائی دے گا نہیں, لیکن اللہ کے نبی جو روحانیت کی لائن کے ماہر ہے وہ خبر دے رہے ہیں. اگر ان کی خبر پر اعتماد کر کے یہاں ہم نے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیا آگے ہمارے بیڑے پار ہیں, اور اگر یہاں اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کیا تو آگے بیڑے پار ہیں. جیسے کیپٹن کی بات بغیر دیکھے مانتا ہے اس کی مہارت کی وجہ سے, ایسے روحانیت والی بات کو بغیر دیکھے مان لے نبی کی مہارت کی وجہ سے, کہ نبی جو ہوتا ہے وہ روحانیت کی لائن کا ماہر ہوتا ہے. تو وہاں پر ہمیں اپنی عقل کو نبی کے تابع کر دینا ہوگا, اور ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہمیں دکھائی دے. جنت و دوزخ ہمیں دکھائی نہیں دے گی. اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں, ایک آدمی شکار کرنے کے لیے گیا مچھلی کا, کشتی پر بیٹھا, کانٹے کے اندر پاؤں کلو کی موتی ڈالی, پانی کے اندر وہ موتی ڈال دی, مچھلی آئی 10 کلو کی موتی, اس نے دیکھی وہ موتی, موتی دیکھ کر منہ میں ٹپکی اس کے ران کہ نرم نرم موتی میں کھاؤں گی. مثلاً فرضی مثالیں سمجھانے کے لیے نصیحت کرنے والا آیا, اس نے کہا اس بوٹی کو قربان کر تو تیری جان سلامت, اور اگر بوٹی میں تو نے للچائی نگاہ سے دیکھا اور بوٹی کو تو نے دیا تو تیری جان خطرے میں, بیانت کسی پہ آئیں گی. مچھلی کہتی ہے کہ بوٹی والی نعمت تو اس وقت دکھائی دے رہی اور تکلیف جو تم بتا رہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. اس نے کہا وہ دکھائی نہیں دے رہی لیکن ہے مان لے. بڑی اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی بتاتے ہیں کہ رشوت کا, سود کا, جھوٹ کا, دھوکے کا, غبن کا پیسہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے اس کا نفع, لیکن عمل خراب ہونے کا نقصان دکھائی نہیں دے رہا. وہ نقصان نبی بتاتے ہیں, قبر کے سانپ بتاتے ہیں, قبر کی بھوک بتاتے ہیں, حشر کے میدان کی تکلیف بتاتے ہیں, وہ نقصان دکھائی نہیں دے رہا, نفع دکھائی دے رہا. مچھلی کو بوٹی دکھائی دے رہی, آگے کی تکلیف دکھائی نہیں دے رہی. مچھلی نے پوچھا کہ بتاؤ تکلیف کیا آئے گی, نصیحت کرنے والا اسے بتا رہا ہے جو آگے جو تکلیف آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسی بوٹی میں کانٹا ہے اور وہ کانٹا تیرے منہ میں پھنسے گا اور اس کے بعد میں یہ شکاری تجھے لے کر کشتی میں ڈال دے گا اور پھر تجھے لے جائے گا اپنے مکان پر, چھری لا کر تیرے 20 ٹکڑے آدھے آدھے کیلوں کے بنائے گا اور کڑھائی لائے گا, اس میں تیل ڈالے گا, تیرے اندر برچ لگائے گا, تیرے قتلے بھونے گا اور بھوننے کے بعد پھر دسترخوان بچھائے گا, 20 آدمی آئیں گے, ہر آدمی کے سامنے ایک ایک ٹکڑا تیرا رکھا جائے گا آدھے آدھے کیلو کا, ہر آدمی کے دونوں ہاتھوں میں 10-10 انگلیاں ہوں گی, 20 آدمی ہیں, 200 انگلیوں کے بیچ میں لوچی جائے گی اور ہر ایک کے منہ میں 32-32 دانت ہوں گے, تو 640 دانتوں کے بیچ میں تو چبائی جائے گی, تیری ہڈی اور کانٹے جو بچیں گے وہ روڈ پر پھینک دیے جائیں گے, کتے اور بلی آ کر اسے کھائیں گے. یہ ساری تفصیل اس مچھلی کو سنائی. اب مچھلی یوں کہتی ہے کہ مولانا صاحب تمہارا بات فرماتے پر, لیکن میں ریسرچ کیے بغیر مانوں گی نہیں, میں ذرا اس کا ریسرچ کروں گی. جنت اور دوزخ کا ریسرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے مچھلی ان باتوں میں ریسرچ کر رہی ہے. سمندر میں گئی, گھومی پھری, 20 منٹ کے بعد آئی, انہوں نے کہا موری صاحب بالکل سفید جھوٹ بول رہے ہو تم, اب بالکل بیکورڈ قسم کے آتے ہو اور پرانے زمانے کی باتیں, اونٹوں کے زمانے کی باتیں ترقی کے دور میں تم کہہ رہے ہو. آدمی چاند تک پہنچ گیا تم روزے اور وضو اور نماز کی باتیں کر رہے ہو جیسے آج کہا جاتا ہے, یہ میں مثال دے رہا. مچھلی کہہ رہی ہے کہ میں نے سارا سمندر چھان مارا, میں نے شکاری نہیں دیکھا, کڑھائی نہیں دیکھی, مرچ مسالہ نہیں دیکھا, چھری نہیں دیکھی, دسترخوان نہیں دیکھا, وہ کتا اور بلی نہیں دیکھا, ان کی آواز نہیں سنی. انگلیاں تو تم 200 بتا رہے, پورے سمندر میں ایک انگلی مجھے دکھا دو, دانت تم 640 بتا رہے, ایک دانت مجھے دکھا دو. اب چونکہ آپ حضرات سمندر کا منظر بھی دیکھ چکے ہیں جہازوں میں بیٹھ کر, اور آپ حضرات سمندر کے باہر کا منظر بھی دیکھ چکے ہیں, تو مچھلی کے اس کلام پر آپ حضرات کو تعجب ہو رہا ہے نا, اور نصیحت کرنے والے کے کلام پر کوئی تعجب نہیں, نصیحت کرنے والا ٹھیک کہہ رہا. اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک طرف زمین کے نظام کو بھی دیکھ رہے تھے, ہے نا, ایک طرف آسمانی نظام کو بھی دیکھ رہے تھے, کیونکہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا آسمان پر بلایا اور سارا چھپا نظام دکھا دیا, جنت بھی دکھا دی, دوزخ بھی دکھا دی, فرشتے بھی دکھا دیے اور زمین سے آسمان پر اعمال کا پہنچنا دکھا دیا, آسمان سے زمین پر خدائی فیصلوں کا آنا دکھا دیا. یہاں سے اعمال اگر اچھے اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے اللہ کی طرف سے خوشحالی کے فیصلے آتے ہیں, اور اگر یہاں سے اوپر خراب عمل جاتے ہیں تو اوپر سے نیچے بدحالی کے فیصلے آتے ہیں. یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی طرف سے اوپر دیکھ ڈالی اور پھر زمین پر تشریف لے آئے اور قیامت تک جانے والے انسانوں کو چوکنا بنا دیا کہ دیکھو فلا عمل پر دوزخ, فلا عمل پر جنت, فلا یعنی دیکھو یہ راستہ جو ہے کلیئر ہے اور یہ راستہ ڈینجر ہے, دونوں راستے بتا دیے, بہادر ناول نجدے, اللہ نے راستے دونوں بتا دیے. اب آگے جا کے اما شاکرم و اما کفورا, یا تو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا یا آدمی ٹیڑھے راستے پر چلے گا. جیسے آپ ذرا دیکھتے ہیں نا, یہاں جب آدمی موٹر لے کر چلتا ہے تو سامنے لال بتی آ جاتی ہے, تو لال بتی کے معنی لائن ڈینجر,
ہری بچے کے معنی لائن کلیئر کا اسے جو ہم زندگی بسر کر رہے تھے یہ لائن بہت لمبی جاری یہ لائن جا کے قبر میں جائے گی پھر حشر میں جائے گی پھر جنت میں جائے گی اور ایک لائن قبر میں جائے گی حشر میں جائے گی پھر جہنم میں جائے گی یہ لائنیں ہیں دونوں. اچھا اب ہم جس لائن پر چل رہے ہیں ہم اگر حضور سے پوچھیں میں سودی کاروبار کروں تو حضور پاک سے فرمائیں گے ڈینجر نذیر کیا میں نماز پڑھوں ان کا کلیئر بالکل سیدھی صاف لائن ہے نماز پڑھوں گے تو ڈینجر کلیئر ڈینجر کلیئر کون بتا سکتا ہے جو اگلی سڑکیں دیکھ چکا ہوں وہی بتا سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ساری سڑکیں دیکھ چکے تھے اس بنا پر ساری دنیا کے بچے والے انسانوں کو اگلی سڑکوں کے بارے میں کہہ دیا کون سی لائن ڈینجر کون سی لائن کلیئر کون سی لائن صاف اور کون سی لائن خطرناک. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ساری دنیا کے انسانوں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا اور ساری دنیا کے انسانوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا کیا آپ انہیں غلط راستے سے ڈرانے سے ہی جاتی کہ خوشخبری دے دیں تب یہ مچھلی نہیں مانتی. آپ سمجھ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جان رہے غلط کرنے والا یہ کیا ہوگا صحیح کرنے والا یہ کیا ہوگا کیونکہ آپ نے زمین والا نظام بھی دیکھا آسمان والا نظام بھی دیکھا اور آپ سمندر والا نظام بھی دیکھ رہے خشکی والا نظام بھی دیکھ رہے تو مچھلی کی بات پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے نصیحت کرنے والے کی بات پر تعجب بھی ہو رہا ہے. مچھلی سے کہا گیا کہ جہاں تو ریسرچ کر رہی وہاں نہیں ہے بلکہ سمندر کے باہر ہے تو مچھلی نہیں مانی کیونکہ مچھلی نے تو پوری زندگی میں یہ دیکھا کہ پانی کے بغیر کوئی پانی کا جانور زندہ نہیں رہتا تو مچھلی یہ کہتی ہے کہ میرے کو اگر پانی سے باہر نکالا تو میں تو تڑپ کے مر جاؤں گی لیکن جو لوگ پہلے ہی سے پانی سے باہر ہیں وہ تو پہلے سے مر چکے ہوں گے کیونکہ اس کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر پانی کے بھی کوئی زندہ رہتا ہوگا. جیسے اس انسان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی عالم آئے گا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے نبیوں کی رہبری کی ضرورت پڑی اس لیے آسمانی کتابوں کی ضرورت پڑی مچھلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہی نہیں مان رہی. اسی طریقے سے یہ لاپروان انسان جو ہے یہ بھی اللہ رسول کی بات کو نہیں مان رہا اور غفلت کے اندر رہتا ہے اور جس دن اس کی موت آتی ہے ساری بات اس کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے پھر یہ ہچکیاں مار مار کے روتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ نے مجھے واپس کر دے. اللہ کہتا ہے اب میں واپس نہیں کروں گا دنیا کے اندر تیرے اوپر تکلیفیں ڈالی اور دنیا میں زلزلے اور سیلاب اور مختلف قسم کی پریشانیاں ڈالی تاکہ تو غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے. تو اس وقت اپنی لائن کلیئر نہیں کی اور اس وقت تو ریورس نہیں ہوا اب تو ریورس ہونا چاہتا اب ہم تجھے ریورس نہیں کریں گے یہاں سے تجھے واپس نہیں جانے دیں گے. تو میرے محترم دوستوں ان بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں وہ یقیناً ہونے والی ہے. اس میں انتظار اس بات کا ہمیں نہیں کرنا کہ ہمیں دکھائی دے گا جس دن دکھائی دے گا اس دن چلنے کا وقت نہیں ہے اور جب چلنے کا وقت ہے تو اس وقت دکھائی نہیں دے گا. اس وقت تو بغیر دیکھے ماننا ضروری اسی بنا پر اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی اور اسی بنا پر اللہ جل جلالہ و منوالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. جیسے مچھلی کو باہر کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اسی طریقے سے اس انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی لیکن جب آدمی آخرت کے اندر چلا جائے گا تو پھر دنیا والے کو آج کی خبر نہیں دے سکے گا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تو ڈرانے والا نہیں آیا تو جہنمی کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے ان کو جھوٹا کر دیا کاش کے مان لیتا جہنم میں نہ ہوتے. شیطان ساتھ نہیں دے گا فرشتے ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یہ جہنمی مل کے یوں سوچیں گے کہ ہم نکل کر بھاگ جائیں ہم نکل کر جہنم سے بھاگ جائیں سارے کے سارے اسٹرائک کر کے اور سارے کے سارے مل جل کر اور سارے کے سارے وہاں سے بھاگ جائیں. لیکن اللہ یوں کہتے ہیں کہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. ارادہ کر رہے کہ بھاگ جائیں اللہ کہتے ہیں بالکل نہیں بھاگ سکتے کیونکہ بڑے بڑے فرشتے پہرے پر کھڑے ہوئے جو ان جہنمیوں سے بھی بڑے نہیں بھاگنے دیں گے جہاں دروازوں کی طرف بھاگیں گے دروازے بالکل جہنم کے بند ہوں گے اور فرشتے پیشان کے بعد ٹکڑے ہوئے تصویر کے اندر لائیں گے پھر مارنا شروع کریں گے. یا اللہ بھائی مجھے سے بہت ہی ڈر لگ رہا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم کہ اللہ نے ہم کو تم کو مسلمان بنا دیا اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ورنہ کلمہ نہ ہوتا یہ ساری باتیں ہوتی اور اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے کیونکہ اعمال اگر اچھے نہ ہوئے تو بھی جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرشتوں نے ساتھ نہیں دیا شیطان نے ساتھ نہیں دیا تو پھر یہ جہنمی بڑے بڑے چودھریوں کے پاس جائیں گے, بڑے بڑے لیڈروں کے پاس جائیں گے, بڑے بڑے نیتاؤں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے دیکھو ہم تمہاری جماعت میں اور تمہاری پارٹی میں تھے پر آج ہم تکلیف کے اندر ہیں تو تم اپنا ایک ڈپوٹیشن بنا کے اللہ سے کچھ ہمارے بارے میں بات کرو. تو وہ بڑے بڑے سردار یوں کہیں گے کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے, اس لیے تم سب پر جتنا عذاب ہے اتنا عذاب ہم پر ہو رہا ہے, تو ہم تو تمہیں کچھ نہیں جب مدد کر سکتے کیونکہ ہم خود تکلیف کے اندر ہیں. تو پھر یہ سارے جہنمی اپنے اپنے سرداروں اور چودھریوں کے لیے بدگوائیں کریں گے اور کیا کہیں گے, انا اتانا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے چودھریوں اور ہم نے اپنے بڑوں اور ہم نے اپنے سرداروں کی ماری اور انہوں نے اے اللہ تیرے راستے سے ہم کو ہٹا دیا اور ہمیں راستہ دکھلا دیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اے ہمارے پروردگار ان کے اوپر دگنا عذاب ڈال اور ان کے اوپر تو تیری لعنت برسا دی. تو ہر چھوٹا بڑے پر لعنت کرے گا جہنم میں جا کر, اللہ تعالیٰ ہماری اور جنت میں کیا ہوگا, جتنا چھوٹوں کا عمل ہے اور اس کا جتنا چھوٹے ثواب دیں گے بڑے کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا. جنت میں یہ ہوگا اور جہنم میں یہ ہوگا. معلوم ہوا کہ شیطان ساتھ نہیں دے گا, فرشتے ساتھ نہیں دیں گے, خود بھاگ نہیں سکیں گے اور بڑے بڑے سردار ساتھ نہیں دیں گے. تو پھر یہ جہنمی جو ہے جنتیوں سے کہیں گے, کیونکہ کھڑکی جنت کی لگی ہوئی ہوگی تو جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے. ایک بات بیچ میں اور کہتا چلوں, بدعماریوں کی وجہ سے جس آدمی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اس کو اس کے حصے کی جنت دکھلا کر پھر جہنم میں داخل کریں گے. جتنے انسان اللہ نے بنائے ہر انسان کے لیے جنت بنائی ایک جہنم بنائی, ہر انسان کے لیے میرے نام کی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, آپ کے نام کی جنت بھی ہے جہنم کی بھی ہے. اگر سیدھے راستے پر چلے تو قیامت میں جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ جہنم دکھا دیں گے, دیکھیے تیرے نام کی جہنم, دیکھ تیرا نام ہے اس میں جہاں میرا میرے باپ کا دونوں کا نام ہے, کیا فلاں کا بیٹا فلاں, یہ تیری جہنم تھی لیکن تھی نے اچھے کام کیے ابھی جہنم میں تجھے نہیں ڈالیں گے, اب تو جنت سے چلا جا, ابھی جنت سے چلا گیا. ایسے جو برے راستے میں چلا تو اس کو جہنم میں ایک دم سے نہیں داخل کریں گے بلکہ اسے کہیں گے دیکھ تیرے نام کی جنت, دیکھے گا اپنا نام دیکھے گا کہ اپنا نیت بہت اچھی ہے میں داخل ہو جاؤں, میرا نام ہے نا میرا نام الاٹ ہے یہ نا, تیرا نام الاٹ ہوتی اگر تم میری بات کو مانتا, تو نے میری بات نہیں مانی دنیا میں کرائے پر تو چلا تو اب یہ تیرے لیے نہیں, اب دیکھ رہے جہنم اس پر بھی تیرا نام لکھا ہے بولے اب یہ ہے تیرے لیے الاٹ, اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اتنا صدمہ ہوگا اسے کہ کئی اس چیز سے اور باغات اور خدمات اور کھانا اور پینا اور سہاس اور بادشاہت اور یہ سارا میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا, اور بڑی آسان تھی اس کی قیمت, اللہ کے حکموں کو مانتا آنکھ کان ناک منہ ہاتھ پیر وغیرہ میں پابند بنا دیتا. تو جنتیوں سے جہنمی کہیں گے تھوڑا کھانا ڈالو تھوڑا پانی ڈالو, تو جنتی کہیں گے کہ تمہارے لیے جنت کا کھانا اور پانی حرام, ہم نہیں ڈال سکتے. پھر یہ جہنمی میٹنگ کریں گے اور یوں سوچیں گے کہ چلو اللہ سے کہیں, آنسو اتنے نکل رہے ہیں کہ نہر بہ رہی ہمارے آنسو کی, تو اللہ سے کہیں, اللہ سے کہیں گے کہ اللہ نے دنیا میں دوبارہ واپس کر دو تاکہ ہم اچھے کام کر کے آئیں, ہم تو بڑی تکلیف میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کل مون ذلت کے ساتھ رہو, ہم سے بات مت کرو, کیوں اس کی وجہ ہے, ارے دنیا میں اللہ کی طرف سے پانچ مرتبہ تجھے نماز کے لیے پکارا جا رہا تھا, تو نے اللہ کی پکار پر ہاں نہ کہی, جہنم کے اندر کروڑوں سال تو اللہ کو پکار پر رہے گا, اللہ بھی تیری پکار پر ہاں نہیں کہے. بڑا بھیانک منظر ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کلمہ اتنی بڑی جہنم سے بچا رہا اور یہ کلمہ اتنی بڑی جنت سے داخل کر رہا, پھر کلمہ ہے کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے زبان سے پڑھا, یہ کلمے کا لفظ ہے, اس کی حقیقت دعوت کے ذریعے دلوں کے اندر اتاری, وہ حقیقت اترنی چاہیے, سب بنتا ہے وہی بات, خالی زبان سے کلمہ پڑھ دیا اس سے کام نہیں بنے گا, اس کی حقیقت دل کے اندر اتارنی پڑتی ہے. اگر خالی زبانی کلمہ کافی ہو جاتا تو 14ویں صدی کا 10 سال کا بچہ 5 منٹ میں اس کلمے کو تو یاد کر لیتا ہے. وہ صحابہ جو عرب تھے تو کیا صرف الفاظ کے ٹھیک کرانے کے لیے 13 سال بچے میں محنت کرائی؟ بالکل نہیں. اصل کلمہ جو ہے وہ یقین کی تبدیلی ہے. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں کا یقین نکل کر اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر آ جائے, کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, اطمینان اور پریشانی اللہ کے ہاتھ میں, موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتی, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی بغیر مشیت الہی کے اور بغیر اللہ کے ارادے. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں ایسی ہے جیسے ڈنڈا, ڈنڈا بجا کے خود نفع نقصان نہیں پہنچاتا, ڈنڈے والے نے ڈنڈا لیا, درخت کے اوپر مارا, پھل توڑ کے ہمیں دیا, تو ہم ڈنڈے کا شکریہ ادا نہیں کریں گے, ڈنڈے والے کا شکریہ ادا کریں گے. ڈنڈے والا ناراض ہو گیا, کمر کے اوپر زور سے اس سے ڈنڈا مارا, کمر ٹوٹ گئی, تو ہم خوشامد ڈنڈے کی نہیں کریں گے, ڈنڈے والے کی کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ ڈنڈا نہ پھل توڑ سکتا ہے نہ سر بھول سکتا ہے, یہ ڈنڈے والا کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے ملک, مال, روپیہ, پیسہ, سونا, چاندی, دکان, کھیت, یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کی کھڑی ہوئی یہ ڈنڈے ہیں, ہے نا, اور اللہ ان کا استعمال کرنے والا ہے اور انسان اس میں استعمال ہونے والا ہے. اگر اللہ ان چیزوں میں نفع ڈال دے تو نفع آئے گا, اور اگر اللہ ان چیزوں میں نقصان ڈال دے تو نقصان آئے گا. کرتا بھرتا اللہ کی ذات ہے. اللہ کھیتیاں دے کر زندگیاں بنا بھی سکتا ہے, اللہ کھیتیاں دے کر زندگیاں بگاڑ بھی سکتا ہے, ناکامی کے نقشوں میں کامیاب کر سکتا ہے, کامیابی کے نقشوں میں ناکام کر سکتا ہے, عزت کے نقشوں میں ذلیل کر سکتا ہے, ذلت کے نقشوں میں عزت دے سکتا ہے. کرتا بھرتا اللہ کی ذات ہے. وہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں لے جا کر یونس علیہ السلام کو کامیاب کر دے, اور اگر وہ چاہے تو آگ میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے باغ بنا دے, اور وہ اگر چاہے تو پورے مصر کی حکومت دے کر فرعون کو سمندر میں ڈبو دے, اور پورے مصر کا خزانہ دے کر قارون کو زمین میں دھسا دے. سب کچھ دے کر زندگیاں اجاڑ سکتا ہے, اور سب کچھ لے کر زندگیاں بنا سکتا ہے. زندگیوں کا بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کرتا کرتا اللہ کی ذات. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں یہ خدا کے کرنے کا ضابطہ نہیں ہے. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں ان میں نہ کامیابی ہے نہ ناکامی, اور نہ عزت ہے نہ ذلت, بلکہ یہ چیزیں برتن کی طرح سے ہیں. ان برتنوں میں اللہ ڈالتے ہیں کامیابی یا ناکامی. سونا چاندی سلیمان علیہ السلام کو دیا, اس نے کامیابی ڈال دی اور ہوا پر اڑا دیا. سونا چاندی قارون کے ہاتھ میں دیا, اس نے ناکامی ڈال دی, زمین میں دھسا دیا. مصر کی وزارت یوسف علیہ السلام کو دے دی, اس کے اندر کامیابی ڈال دی. مصر کی وزارت حامان کو دے دی, اس میں تباہی ڈال دی. کھیتیاں اور بغیچے قوم سبا کو دے دی اور اس کے اندر تباہی ڈال دی, سیلاب لا کے ساری کھیتیاں اجاڑ دی. کھیتیاں اور بغیچے انصاری صحابہ کے ہاتھ میں دیے, اس میں کامیابی ڈال دی. تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کو دے دی اور اس میں تباہی ڈال دی. اور تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور اس کے اندر کامیابی ڈال دی. پوری دنیا کی حکومت سلیمان علیہ السلام کو دے دی, اس میں کامیابی ڈال دی. اور پوری دنیا کی حکومت نمرود کو بھی دے دی, اس میں ناکامی ڈال دی. ایک مچھر ناک کے راستے سے اندر گھسا دیا اور اسے اندر اندر کاٹنا شروع کیا, ساری اسکیمیں بھول گیا. اور جوتوں پر جوتے لگوا رہا ہے کیونکہ اندر مچھر کاٹ رہا, اور 400 سال تک یہ مچھر اس کے ناک کے اندر رہا اور اسے نکال نہ سکا, حالانکہ خدا کے دعویٰ کرتا تھا اور پوری دنیا کی حکومت تھی. اس بنا پر چیزوں کا ہاتھ میں آنا یہ اہم نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے یہ اہم ہے. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم جھونپڑے میں کامیاب, اور اگر اللہ ہمارے خلاف ہے تو ہم بنگلے میں ناکام. سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہو لیکن اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے. سب کچھ کے ساتھ اگر خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور کچھ بھی نہیں کے ساتھ اگر خدا ہے تو سب کچھ ہے. یہ ہے خلاصہ لا الہ الا اللہ. یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. لیکن ایک بات باقی رہی, دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں اللہ کے نزدیک کامیابی ناکامی کا ضابطہ نہیں. تو خدا کے ہاں کامیابی ناکامی کا ضابطہ کیا ہے؟ خدا کے ہاں کامیابی ناکامی کا ضابطہ بدن انسانی سے تیار ہونے والے عمل ہیں. بدن انسانی سے تیار ہونے والے عمل ہیں. اگر یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گئے تو انسان میں کامیابی کی بنیاد قائم ہو گئی. اور اگر یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ آئے تو انسان کے اندر ناکامی کی بنیاد قائم ہو گئی. یاد رکھیے کامیابی ناکامی کی بنیاد بنتی ہے انسان میں, اور کامیابی ناکامی ڈالی جاتی ہے چیزوں میں. یاد رکھیے انسان اپنی غلطی سے کامیابی تلاش کر رہا ہے چیزوں میں, اور کامیابی کا دینے والا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کامیابی رکھی ہے اعمال میں. اے انسان اپنی کامیابی اپنے اندر تلاش کر. اور یہ انسان کامیابی جا کے دکان پر تلاش کر رہا ہے. ارے جہاں رکھی ہے وہاں تلاش کر. تیری آنکھوں کا استعمال ٹھیک کر, کان کا, زبان کا, ہاتھ کا, پیر کا, دل کا, دماغ کا استعمال ٹھیک کر لے تو تیرے اندر کامیابی کی بنیاد بن گئی. اگر کچا مکان ہے تو وہاں بھی خدا کامیابی ڈالے گا. اور اگر تیرے بدن کا استعمال ٹھیک نہ ہوا تو تیرے اندر ناکامی کی بنیاد بن گئی. اگر تیرے بہت کچا مکان ہوگا تو وہاں بھی تو ناکام ہوگا. اس لیے چیزوں کا حاصل کرنا اہم نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے یہ اہم ہے. اور اللہ ساتھ ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دامن پکڑنے کے بعد. اگر کالی کمبی والے کا دامن چھوٹ گیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں, کالی کمبی والے کا دامن پکڑ دیا اللہ ہمارے ساتھ ہے. بالکل طے شدہ بات. آج ساری امت کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن چھوٹا. تبلیغی جلسوں کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن یہ امت پکڑ لے, یعنی دیندار بن جائے اور وہ چاروں نسبتوں کا توازن برقرار رہے اور یہ امت دین پر آ جائے. آج مشکل یہ ہو گئی کہ جو چیز طبیعت کے موافق مل گئی اسلام میں اسے لے لی, اور جو چیز طبیعت کے خلاف ملی اسلام میں اسے چھوڑ دی. یہ غلط ہے. اسلام کی جو بات ہماری طبیعتوں کے خلاف ہے وہ بھی لینی ہے, اور ہماری طبیعتوں کے موافق ہے وہ بھی لینی ہے. دونوں قسم کی باتیں لینی ہے. آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ اسلام دکان پر آ کر کہے کہ دیکھ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو مسلمان اسلام سے کہتا ہے یہاں سے نکل جا, ہمارے کاروباری مسائل میں اسلام دخل مت دے. شادی میں جا کر بتائے شادی میں دخل مت دے, ہمارے گھروں میں آ کے دخل مت دے, مسجد میں پڑھا رہے. پانچ مرتبہ تیری ملاقات کریں گے, جمعہ کو ملاقات کریں گے, عید میں آ کے ملاقات کریں گے, جنازے کی نماز پڑھنے آ جائیں گے, وہاں تیری ملاقات ہو جائے گی, تو ہمارے نجی معاملات میں دخل مت دے. یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے رویہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے اندر ہمارے امام ہیں, اور جیسے زکات کے اندر ہمارے امام ہیں, اور جیسے حج میں ہمارے امام ہیں, اور جیسے عبادات میں ہمارے امام ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بازاری لین دین کے اندر بھی ہمارے امام ہیں. ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا شعبے میں امام مانا ہے. امام کا دامن پکڑے رہیں گے ہمارا بیڑا پار ہوگا, اور ہمارے امام کا دامن چھوٹ گیا ہمارے بیڑے غرق ہوں گے. اس بنا پر ہم کوئی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر نہیں کہیں. چاہے جو کچھ ہو جائے, ہماری جان جا سکتی ہے لیکن نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہیں سکتا. اتنا مضبوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑتا ہے. آج جانتے ہو اس امت کی مثال کیا بن گئی؟ پوری دنیا میں اس امت کا حال کیا بن گیا جانتے ہو؟ دو پہلوان تھے, دونوں کی کشتی ہوئی, دونوں طاقت میں برابر تھے, نہ یہ اسے پچھاڑتا تھا نہ وہ اسے پچھاڑتا تھا. سامنے ایک بیل کھڑا تھا. ایک پہلوان نے منت مانگی اللہ کے نام کی کہ اگر میں جیتا تو تیرے نام پر اس بیل کو ذبح کر کے فقیروں کو کھلاؤں گا. دوسرے پہلوان نے سن لی کہ اللہ نے اگر اس کی مدد کر دی تھی تو جیت جائے گا. تو دوسرے پہلوان نے بھی منت مان لی کہ اللہ نے اگر میں نے اسے پہچانا تو میں بھی اسی بیل کو خریدوں گا, ذبح کر کے تیرے نام پر کھلاؤں گا. دوسرے نے بھی منت مان لی تاکہ مدد اللہ کی اگر اس کے ساتھ ہو تو میرے ساتھ بھی ہو, تاکہ بریکٹ برابر رہے, لیول برابر رہے. بیل کھڑا کھڑا سن رہا تھا تو بیل نے یوں کہا کہ اللہ میاں اگر یہ جیتے تو بھی ذبح میرے کو ہونا, اور اگر یہ جیتے تو بھی ذبح میرے کو ہونا. ذبح تو میرے ہی کو ہونا چاہے کوئی بھی جیتے. ان دونوں پہلوانوں میں جو کشتی ہو رہی دونوں میں سے کوئی بھی جیتے گا تو ذبح تو میرے کو ہی ہونا. یہ مثال اس امت کی پورے عالم میں بن چکی ہے. کسی کے جیتنے ہارنے کی خوشی کچھ نہیں, اسی بات پہ اسی ہونا. اور وجہ بتاؤں, شیر میں وجہ بتاؤں, وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دینا, یہ وجہ ہے. آج اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر امت کو جمع کیا تھا, اگر آج یہ امت ان اعمال پر جمع ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خدا کی جو مددیں پہلی صدی میں آئی تھی وہی مددیں خدا کی چودہویں صدی میں آئیں. اس لیے کہ ہمارا اللہ وہی ہے, ہمارا رسول وہی ہے, ہمارا کعبہ وہی ہے, ہمارا قرآن وہی ہے, کچھ بھی نہیں بدلا. صرف بدلنے بدل گئے وہ ہم ہیں, ہم لوگ بدل گئے. اگر ہم بھی وہی بن جائیں جو پہلی صدی والے تھے تو خدا پاک کی قسم خدا کی مدد آج بھی ویسی ہے جیسی پہلی صدی کے اندر تھی. اور وہ مدد کب آئے گی؟ چاروں نسبتوں کا توازن برقرار رہے, سبحان اللہ. اور برقرار رہ نہیں سکتا جب تک دلوں کے اندر ایمان کی قوت نہ آ جائے. اور دلوں میں ایمان کی قوت موقوف ہے دعوت کی فضا میں. وہ دعوت کی فضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور ہر صحابی کو کلمے کی دعوت کو لگا دیا اور بتا دیا کہ یہ کلمہ اور یہ ایمان اتنا طاقتور ہے, اس ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ طاقت نہیں. کیوں؟ دنیا کی چیزوں میں اگر کوئی طاقت ہے تو مخلوق والی طاقت ہے, اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی طاقت ہے تو اللہ والی طاقت ہے. اس ایمان کی وجہ سے دین میں طاقت آتی ہے. دین طاقت والا بھی ہے اور دین قیمت والا بھی ہے. دین کا چھوٹے میں چھوٹا عمل اتنا قیمتی ہے کہ ساتوں سے مین آسمان سے دس گنا بڑی جنت دلوا دے گا, اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اتنا طاقتور ہے کہ جہنم سے بچا دے گا. اتق النار ولو بشق تمرا, ارے جہنم کے عذاب سے بچ جا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا کسی غریب کو دے کر ہی سے. اتنی بڑی جہنم کھجور کے ٹکڑے سے بچ جا, کیا بات ہے. اس میں نسبت اللہ کی ہو, وہ کھجور کا ٹکڑا جو غریب کو دیا وہ اللہ کی نسبت پر دیا. اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس ٹکڑے میں اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ آدمی جہنم سے بچ گیا. اور نسبت اللہ کی نہیں تو بڑے میں بڑے عمل اچھے کر کے اور جہنم میں جائے گا, وہ عمل اچھا ہی. اگر نسبت اللہ کی نہیں, بغیر اللہ کی نسبت کے نفسانیت کے ساتھ شہید بنا, سخی بنا, قاری بنا, اور تینوں جہنم میں گئے. مولانا کیا کہہ رہے؟ جی ٹھیک کہہ رہا. اس لیے کہ عمل بہت بڑے, نسبت اللہ کی نہیں. ہاتھی بہت بڑا, جان نہیں. اور ایک فاحشہ عورت نے جنگل بیابان میں پیاسے کتے کو پانی پلایا, چلی گئی. کیوں؟ اس میں نسبت اللہ کی تھی. کتا جا کے تعریف نہیں کرے گا, جنگل بیابان میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے. خالص اللہ کے لیے اس رنڈی نے کتے کو پانی پلایا اور جنت میں چلی گئی. اور یہاں شہید سخی اور قاری جہنم میں جا رہے. کیوں؟ کہ ریاکاری تھی, نیت کے فطور تھا, نفسانیت تھی. اس بنا پر میرے محترم دوستو اچھی طرح سے سمجھ لو, دین کا کام کریں اور اس میں نسبت اللہ کی ہو. اخلاق میں نسبت اللہ کی, عبادات میں نسبت اللہ کی, دعوت میں نسبت اللہ کی, یعنی رضا الہی کا جذبہ. اس کے بغیر دین میں جان نہیں پیدا ہوتی اور دین میں طاقت نہیں پیدا ہوتی. ایمان کی طاقت ہو, اس سے دین میں طاقت آئے گی, اسی سے نیت میں اخلاص پیدا ہوگا, اسی سے ساری ہماری اگلی گاڑی چلے گی. جب یہ دعوت کا کام صحابہ نے شروع کیا تو کیا کہا مکے کے بے ایمانوں نے؟ ہمارے تو 360 اور تمہارا ایک, وہ اکیلا کیسے تمہارے سارے کام بنائے گا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ تمہارے تو 360 ہیں لیکن وہ ایسے کمزور ہیں کہ کتا پیشاب کرے تو ہٹا نہیں سکتے. اگر مکھی سامنے سے مٹھائی لے کر بھاگ جائے تو چھڑا نہیں سکتے. تمہارے 360 ہیں لیکن اتنے بوجھے, ہمارے ایک ہے لیکن اتنا طاقت والا ہے کہ اتنے بڑے آسمان اور زمین اکیلے نے ایک حکم سے بنا دیا, چاند اور سورج کو حکم سے بنا دیا, منی کے دو گندے قطرے اور اس سے اتنا لمبا چوڑا انسان سے ایک حکم سے بنا دیا. ایک ہے ہمارا لیکن اتنا بڑا ہے, اتنا طاقت والا ہے, بڑی صفات والا ہے, سننے کے اعتبار سے وہ اتنا بڑا کہ ساری دنیا کے آدمی ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے اپنی اپنی زبانوں میں مانگنا شروع کریں تو وہ سب کے ایک ساتھ سن لے گا. دیکھنے میں اتنا بڑا کہ دنیا میں جو جہاں ہے وہیں اللہ اسے دیکھ رہا. علم کے اعتبار سے اتنا بڑا کہ 50 کروڑ سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کو آج معلوم ہے. خزانے کے اعتبار سے اتنا بڑا کہ سارے کے سارے مل کر اللہ سے مانگے اور اللہ دے ڈالے تو سب کچھ دے ڈالنے کے بعد اللہ کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سوئی کی نوک کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر باہر کر دو تو جتنا پانی سوئی میں لگ کر سمندر کا پانی کم ہوا خدا کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. خزانہ اتنا بڑا اس کا, طاقت اس کی اتنی بڑی. ایک حکم دے دیا, ہوا لے آیا, ساری نوح علیہ السلام کی قوم کو غارت کر دیا. پانی لے آیا اور ساری نوح علیہ السلام کی قوم کو غارت کر دیا. ہوا لے آیا اور قوم ہود قوم عاد کو غارت کر دیا. بڑا طاقت والا ہے, ناراض ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کی چیزیں اس کا لشکر جو ان سے لشکر وہ چاہے تباہی کے لیے مقرر کر دے. راضی ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کی چیزیں اس کے لشکر چاہے جو ان سے لشکر کو کامیابی کے لیے مقرر کر دے. بالکل بڑی مزے کی بات ہے, اللہ راضی ہو گیا بس, اور کیا چاہیے اپنے کو. دنیا اور آخرت جب کا بیڑا پار وہ کامیاب بنا دے گا اپنی قدرت سے, قدرت اس کی بڑی بسی. وہ یہ نہیں کہ ہماری مدد کرنے پر آئے تو فرشتوں کو ہی بھیجے, بالکل نہیں. فرشتوں کو بھی نہ بھیجنا چاہے کسی, وہ مدد کرنے پر جب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, سارے مکے والے گھیرا ڈال کر گھر کا گھر کھڑے ہیں اور قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے سے نکل گئے, غار ثور میں جا کر چھپ گئے, ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مکے میں شہرت لگ گئی, وہ تو نکل گئے. انعام مقرر ہوئے بڑے بھاری, زندہ پکڑ لاؤ تو اتنا انعام اور مار کے لاؤ تو اتنا انعام. انعام کے لالچ میں سارے مکے والے دوڑے, غار ثور کے پاس بھی پہنچ گئے, باتیں کر رہے اور صدیق اکبر اندر سے سن رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. اللہ جب حفاظت کرنے پر آئے تو مکڑی سے جالا تنوا دیا, کبوتری سے انڈے دلوا دیے اور اپنے نبی کی حفاظت کر دی. مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے, اس کو لشکر بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے اور جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو یوں کر دیتا ہے, اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے حفاظت کے بگاڑنے پر آ جاتا ہے تو نمرود پوری دنیا کی حکومت اس کے ہاتھ میں اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا, اس کو تباہ کرنے پر جب خدا آئے تو ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے اوپر گھسا دیا اور وہ اندر ہی اندر کترنا شروع کیا, کھجا رہا ہے باہر, کھجلی ہو رہی ہے اندر. تو تڑا تڑ جوتوں پر جوتے 400 سال تک لگتے رہے اسے. اللہ نے بتا دیا مچھر بھی میرا لشکر, مکڑی کا جالا بھی میرا لشکر. مکڑی کے جالے کو کر دیا حمایت میں, مچھر کو کر دیا مخالفت میں. تو کوئی یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ حمایت کرنے پر تو خالی فرشتوں کو ہی اتارے. خدا کے خزانے میں صرف فرشتے ہی نہیں ہیں, خدا کا یہ سارا ہے خدا کا خزانہ. جو ان سے کو چاہے حمایت کر لے لے, جو ان سے کو چاہے مخالفت کر لے لے, بس کرنے عقل مندی کا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے, اللہ کی قدرت کو اپنے موافق بنایا جائے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سب کو سمجھانا شروع کیا کہ کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے. ایک ہے لیکن بہت بڑا, ایسا بڑا کہ منی کے 2 گندے قطرے بچے دانی کے اندر اسے جمع کیے اور 3 اندھیریوں کے اندر انسان کو بنا ڈالا. حد ہو گئی, دنیا کی ساری مشینیں بنتی ہیں اجالے میں اور انسان کے مشین کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں بنایا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا, بچے دانی کا اندھیرا اور وہ جھلی جس میں بچہ لکھتا وہ ہوتا اس کا اندھیرا, 3 اندھیروں میں اللہ نے بنایا اور ترتیبیں بدل بدل کر بنایا. پہلے منی کے 2 گندے قطرے, پھر خون کا لوتھڑا, پھر گوشت کا لوتھڑا, اس کی ہڈیاں پیروئی اور ہڈیاں پیرو کر شکل انسانی چند انگل کی تیار کر گیا کر دیا اور پرورش ماں کے پیٹ میں کر رہا, ماں کے پیٹ میں اللہ پال رہا اور چند انگل کے بچے میں ساری چیزیں بنا ڈالی. آنکھ, کان, ناک, منہ, زبان, ہاتھ, پیر, دل, دماغ, اجلی, کلیجی, تلی, پھیپھڑا, گردہ, مسانا, ہتری, پتری, سونی, ہتھیلی, پنجے, اس کے نشانات, 5 انگلیاں, 3 پوروے, 1 ناخن, یہ سب چند انگل کے بچے میں بنا ڈالا 3 اندھیریوں کے اندر. یا خلقتکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے, ترتیبیں بدل بدل کر بناتا ہے, ترتیبیں بدل بدل کر بناتا ہے اور 3 اندھیریوں میں بناتا ہے. یہ ہے ہمارا جس کو ہم نے مانا نہیں ہے اتنا بڑا. سمندر سے مانسون اٹھا کھارے پانی سے, اوپر جل کے بادل بنا اور اس میں بارش برسی تو میٹھی, سبحان اللہ پانی میٹھا. کہیں فلٹر کی مشین راستے میں دکھائی دیجیے تھی, اس نے اپنی قدرت سے کھارے پانی کو میٹھا بنا فلٹر کر دیا. سمندر کا کھارا پانی جو لوگ فلٹر کرتے ہیں جدے وغیرہ میں, انہوں نے ہمیں کہ فلٹر کر جانے کے بعد وہ کھاری پانی میٹھا بن جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ کیلشیم کی گولیاں کھانی پڑتی ہے, کیلشیم اس میں نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں کیلشیم بھی پیدا کر دیا. خدا کی شاہ ہے کتنا بڑا. شہتوت کا پتا شہد کی مکھی چوسے اس میں سے تو شہد بن جائے, ریشم کا کیڑا اسے کھائے تو ریشم بن جائے, اور ہرن کھائے تو اس کے ناک کے اندر سے مشک نکل آئے. اللہ کی شان دیکھو, ہرن کی ناک میں سے مشک نکل آئے, اور بکری اگر شہتوت کا پتا کھائے تو ایک طرف مینگنی دوسری طرف دودھ نکل آئے. شہتوت کا پتا ایک اور رنگ کتنے بدل دیے اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے ارج کہ قرآن پاک کی آیتیں اترتی چلی جاتی تھیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ مین اللہ کی عظمت اور بڑائی کو مکے کے بے ایمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اللہ ہے ہمارا اتنا بڑا اللہ ہے, کیسا انسان کو پیدا کر دیا سبحان اللہ, ماں کے پیٹ میں چھوٹے سے کو کیسا پالا, دنیا کے پیٹ میں بڑا بنا کے کیسا پال رہا, آگے قبر کے اندر پھر کیسے پالے گا, پھر جنت پہ کیسے پالے گا. پالنے کے اندر یہ ترتیب جدا جدا ہے بھائی. اب کوئی یہاں پر بیٹھ کے سوچے کہ ماں کے پیٹ میں کیسے پلا ہوگا, وہاں پلنے کی ترتیب جدا ہے. ماں کے پیٹ میں سالن روٹی اللہ نہیں دیتا, ماں کے پیٹ میں چاول نہیں دیتا, ماں کے پیٹ میں اللہ کوئی دہی کا پیالہ نہیں بھیجتا, وہاں پالنے کی ترتیب جدا, یہاں پالنے کی ترتیب جدا, اور جنت میں پالنے کی ترتیب جدا, یہاں پالنے کی ترتیب جدا, یہاں کیسی بڑھیا غذا کھا لو پیٹ میں جا کے پیشہ پکانا, اور وہاں جا کے جو غذا کھاؤ گے وہ خوشبودار ڈکار نکلی کھانا ہضم, خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہضم. یہاں خدا پال رہا ہے جو پہلے
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی ٹور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.